کروڑوں اور ہر سنت کروڑوں کروڑوں کم ہوتی ہے. جیسے میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بہت سے لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے خدا حافظ اللہ حافظ, جب ملے تو سلام بھی نہیں کر رہے ہیں, یا اگر کر بھی رہے ہیں تو جواب نہیں کر رہے ہیں, ادھر سے بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ادھر سے بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم. تو ادھر سے تو سنت کی ادائیگی ہو گئی لیکن ادھر سے واجب چھوٹ گیا. جب کوئی سلام کرے تو سلام کرنا تو سنت ہے اور پورا سلام کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ بہترین دعا بھی ہے, یہ سلامتی کی دعا ہے. جب ایک مومن مومن سے مل رہا ہے تو دین تو خیر خواہی کا نام ہے تو سب سے پہلے کیا سکھایا السلام علیکم, سلامتی ہو جاتا. اب سلامتی کیسی ہو, سلامتی وہ ہو کہ جسم سلامت رہے حادثات سے بیماریوں سے مصیبت سے پریشانی سے, اور روح سلامت رہے گناہوں سے. سلامتی دو قسم کی ہے, دونوں دعائیں مل گئی, جسم سلامت رہے مصیبت سے حادثات سے پریشانی سے اور بیماری سے, اور روح سلامت رہے گناہ سے. تو پہلی کیا دعا مل گئی, سلامتی کی دعا مل گئی کہ روح بھی سلامت جسم بھی سلامت, اور کیا چاہیے. پھر ورحمت اللہ, اللہ کی رحمت بھی مل گئی, اور وبرکاتہ رزق میں بھی برکت نہیں برکات, برکت کا بھی جمع نہیں کثیر, برکات کثیر آتا ہے. آپ کو رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی بھی, یعنی اللہ تعالیٰ کا تو احساس بھی نصیب ہو اور جسمانی رزق بھی نصیب ہو, کیسی بہترین دعا. اور اب سنت ادا ہو گئی ایک طرف سے, اب دوسری طرف سے واجب ادا ہو, کیونکہ جب کسی کو سلام کر لیا اب اس کے سننے والے کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب ہو, سلام کا جواب دینا واجب ہو گیا. اب اگر ادھر سے السلام علیکم کہا ادھر سے بھی السلام علیکم کہا تو جواب نہیں ہو, گناہ گار ہو. جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو ادھر سے بھی سنت ادا ہو گئی ادھر سے بھی سنت ادا ہو گئی اور واجب بھی ادا ہو گئی اور بہترین دعا بھی ملی. اور ہر سنت پر اللہ تعالی کی محبت کا وعدہ ہے, اللہ کی محبت کا وعدہ ہے. اب محبت کی کیا قیمت ہے یہ تو وہیں جا کر پتہ چلے. حدیث قدسی میں سناتا رہتا ہوں یہاں, اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں عین المتحابین فی, یہ کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, وہ سب کے سب عرش اعظم کے سائے میں آتے, میری خاطر سے محبت کرنے والے, میری خاطر سے آپس میں ملنے جلنے والے. ایک حدیث پاک میں وجبت محبتی للمتحابین فی, حدیث قدسی ہے یہ, وجبت محبتی ان پر واجب ہو گئی میری محبت, للمتحابین فی جو میرے خاطر سے آپس میں ملتے جلتے, یہ محبت کی قیمت. والمتضاورین فی آپس میں ملتے جلتے بھی رہتے ہیں, اور والمتبادرین فی کہ میری خاطر سے ایک دوسرے کے اوپر کچھ خرچ بھی کر دیتے ہیں کچھ عطیہ دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اللہ کی محبت میں کوئی اور غرض نہیں ہے کہ کوئی ہماری کہیں سفارش لگ جائے, کہیں ہمارے جو ہے وہ کوئی ناجائز کام ہمارا نہیں بن رہا ہے وہ کام ہو جائے, کوئی پلاٹ کا قبضہ مل جائے, یہ مقصد نہیں, صرف اور صرف اللہ کی محبت اس کا مقصد ہے. یہ اللہ کی محبت بڑی قیمتی چیز ہے, جس کے پاس جس قدر اللہ کی محبت ہوگی اللہ کے یہاں اتنی زیادہ اس کی قدر ہوگی. وہاں جب میدان محشر میں جب لوگ کوئی پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا, کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا, اور سورج سوا نیزے پر ہوگا, اور ایک حشر کا سامان ہوگا جی پریشانی کا عالم ہوگا, اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ جب پکاریں گے کہاں ہیں یہ لوگ میرے عرض کے سائے میں آ جائیں, تو کیا کیا زبردست بات ہے. اللہ کے عرش جو ہے اس کے نیچے آ جانا میدان محشر میں کوئی معمولی بات ہے. اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ عرش اعظم کے سائے میں اپنے بلا لیں گے تو جس طرح دنیا میں کوئی مہمان کو بلاتا ہے میزبان, تو جب وہ آ جاتا ہے اس کی خاطر مدارات کرتا ہے, خاطر مدارات کرنے کے بعد کیا پھر اس کو جوتے لگا کے باہر بھیجتا ہے؟ عزت تو اکرام ہی سے لے کے جاتا ہے, جب اس کو خوبصورت کرتا ہے. جب ایک دفعہ عرش اعظم کے سائے میں بندہ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد اس سے حساب بھی نہیں لیا جائے, کیونکہ منو سے شاہ حوض بھی رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جس سے سوال کر لیا گیا وہ پھنس جائے گا, پھر وہ عذاب اس کو دیا جائے, کیونکہ ہماری کوئی عبادت کوئی ہمارا عمل اس لائق نہیں ہے, اللہ کے لائق نہیں ہے کہ ہم پیش کر سکتے. اس میں سوال نکل سکتا ہے, کی نکل سکتی ہے, ایسا کیوں؟ نماز پڑھی تھی دھیان کہاں تھا, تلاوت کر رہے تھے دھیان کہاں تھا, اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے کہیں اکلاوا شامل ہو گیا, ریاکاری ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. ہمارا کوئی عمل اس اللہ کی شان کے لائق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ما عرفنا کا حق کا معرفت, اے اللہ میں آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا. حالانکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا عارف کون ہوتا؟ مخلوق میں کوئی آپ سے بڑا عارف نہیں, آپ سے بڑا عاشق نہیں, آپ سے بڑا عابد نہیں. پھر بھی آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. ما عبدنا کا حق کا عبادت بھی, آپ کی عبادت کا حق بھی میں ادا نہیں کر سکتا. تو ہمارا کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. اب وہ اپنی کریمی کے ذریعے سے ان کو قبول فرما لیں گے انشاءاللہ, امید رکھنی چاہیے. تو جس سے سوال کر لیا گیا وہ پھنس جائے, تو جب عرش اعظم کے سائے میں وہ بلا لیں گے پھر حساب نہیں, پھر عذاب نہیں ہے. تو اللہ کی محبت کا حصول کا وعدہ ہے ہر امت ہے نا. کیا آ رہے تھے مولانا؟ ہاں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی, میری سنت کو اختیار کرو. جیسے میں بات کرتا ہوں ویسے بات کرنے کی کوشش کرو, جیسے میرے اخلاق ہیں ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرو, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو. ہاں, صلو کما رأیتمونی أصلی, وہ نماز وہ کیفیات وہ مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں ہوتا تھا, بھلا وہ ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ نہیں سکتے. لیکن اتنا آسان پرچہ کر دیا کہ جیسے میں کر رہا ہوں تم میری نقل کر, میں ہاتھ ایسے باندھ رہا ہوں تم ہاتھ ایسے باندھ لو, میں سیدھا کھڑا ہوں تو تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ, میں رکوع میں کیسے جا رہا ہوں, ہاتھ کہاں رکھ رہا ہوں, انگلیاں کھول رہا ہوں رکوع کے اندر, اور سجدے کیسے کر رہا ہوں, یہ سب میری تم نقل کر لو. فتبعونی, نہیں بس جیسے میں کر رہا ہوں, یا کما رہی تم, نہیں جیسا تم مجھے کرتے دیکھو. یہ نہیں فرمایا کہ جو میری کیفیات ہوں وہ بھی تم حاصل کرنا ضروری تو ہے, لیکن پرچہ ہمارے لیے آسان کر دیا کہ بھائی جب ہماری نقل کر, نقل کی کتنی اہمیت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فتبعونی, میری اتباع کرو, ہے نا, تو یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگا. ایک سنت کا کیا انجام ہے, کیا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے بندے سے. کیوں؟ یہ اللہ کے سب سے بڑے پیارے مخلوق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے زیادہ کوئی محبوب اللہ کو نہیں. تو جو محبوب کی اطاعت کرتا ہے اس کی جیسی صورت شکل بناتا ہے, اس کے جیسے حلیے میں ہوتا ہے, اس کی جیسی حرکات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پیارا جاتا ہے. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے اندر, حرم کعبہ کے اندر, ایک بچہ جو ہے وہ کچھ ایک بچہ کوئی ماں کوئی عورت تھی, اس نے بچے کو دیکھا اور اس بچے کو بھی اس کی ماں نے پکارا محمد, تو اچانک دل پہ چوٹ لگی, وہ رونے لگی. تو اس نے پوچھا بھائی پڑوس نے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میرا بھی ایک بچہ ایسے ہی شکل ہے, اس کا نام بھی یہی ہے, اس کی وجہ سے مجھ کو اس پہ پیار آ گیا, تم نے پکارا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل صورت جو بنائے گا, آپ جیسا حلیہ جو بنائے گا, آپ جیسی جو نقل کرے گا, جیسے آپ نماز پڑھتے تھے ویسے نماز ہم پڑھیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے اور جس اخلاق سے فرماتے تھے وہ اخلاق ہم اپنائیں، ویسی گفتار ہم کریں، ویسی بول چال ہماری ہو، ویسا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ویسا ہمارا کھانا پینا ہو، ویسا ہمارا سونا جاگنا ہو، ویسا ہمارا لباس ہو، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ پیار آ جائے گا. میرے محبوب کی ادائیں کرنا ہے، میرے محبوب کا ہولیا ہے، میرے محبوب کا بس کام بن جائے گا. تو فتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے. ایک سنت کا سب سے بڑا انعام یہ ملا. دوسرے یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت. من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کیا انعام ملا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا. کتنی بڑی بات ہے. اور فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شدید، کہ جس وقت میری سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہوں، اب سلام کی جگہ خدا حافظ اللہ حافظ، اور بہت سے اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں بائی بائی اور ٹاٹا سکھایا جا رہا ہے، کبھی زمانے سے سکھایا جا رہا ہے، اور لڑکے جو ہے صرف نقالی کے اندر مدرسے کے طلبا بھی میسج کر رہے ہیں آج کل، یہ حال ہو گیا کہ گڈ آفٹر نون، گڈ مارننگ، اور شب بخیر، اور صبح بخیر. یہ کہاں ہم سنت سے کوئی چیز ثابت ہے اس میں؟ کوئی کتاب میں لکھا سکتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرماتے تھے؟ یہ کافروں کی اور جانوروں کی نقالی ہے. ان نقالیوں سے ہم جان چھڑائیں، غیروں کے طریقے سے ہم جو ہے غیر بن جائیں گے، اللہ کے اغیار میں شامل ہو جائیں گے. جس قسم کی ہم نقالی کریں گے میرے دوستو، انہی میں ہمارا حشر ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی شباہت اختیار کی جائے گی وہ اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، ہے نا. تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس، کھانا پینا، ہمارے تمام طور طریقوں پہ اپنا ہم محاذہ کریں کہ ہمارے اعمال سنت کے مطابق نکلیں. اگر نہیں ہے بھائی تو ان کو آج ہی سنت کے مطابق ہم اٹھا لیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہم نے تو کارڈ میں بھی یہی چھپوائے ہوئے اپنے حضرت کے اشعار، اور یہ بھی حضرت کا شعر ہے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی. تھوڑے دن کی زندگی ہے دوستو اس دنیا میں، ہم تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں. کامیاب وہی ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے. تو فرمایا کہ 100 شہید کا ثواب ملے گا جس زمانے میں میری سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہوگا، ترک کیا جا رہا ہوگا، اس زمانے میں میری سنت کو زندہ کرنے کا اجر 100 شہید کے برابر ملے گا. 100 شہید کے برابر ایک انسان میدان جہاد میں کتنی بار شہید ہو سکتا ہے بھائی؟ وہاں 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. ایک سنت کی کیا قیمت ہے کہ شہید شہادت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا؟ بتائیے، کہا نہیں ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ ایسی کہہ دیا نو جو 100 شہید کا ثواب ملے گا. اس لیے بھائی سنتوں کو اختیار کر، اور اپنا جب ہم ملیں سلام کریں، اور سننے والا جواب، اور گھر میں بھی جب ہم داخل ہوں تو سب سے پہلا کلمہ کیا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم نہ ہو، حمزہ کو ظاہر کرنا ہے السلام علیکم، تب صحیح معنی نکلیں گے. ورنہ اگر بگاڑ کے بول دیا تو ذرا سی زیر زبر اور مخرج کی غلط ادائیگی سے معنی کے کچھ نہ کچھ کچھ کے کچھ معنی ہو جاتا. اسی کو اگر صحیح طریقے سے ادا نہ کریں تو تباہی کے معنی آ جاتے ہیں، تباہی ہو تم کے اوپر، ایسا مفہوم آ جاتا ہے. تو ہم نے تو دعا دینی ہے، بن گئی وہ بد دعا. ویسے بعض لوگوں سے خیریت پوچھو بھائی کیا حال ہے، بس دعا ہے آپ کی. وہ کہنا چاہتے ہیں بس دعا ہے آپ کی، اور منہ سے کیا نکلتا ہے؟ بد دعا ہے آپ کی. تو بتائیے کتنا فرق پڑ گیا. اس لیے بھائی زیر زبر کی بھی رعایت اور مخرج کی بھی رعایت ہماری دین کے اندر ضروری ہے. اسی لیے یہاں بھائی یہ اندر تو جگہ ہے، اور آسانی سے جو آگے ہو سکے آسانی سے آگے آگے ہو جائیے، جگہ خالی نہ چھوٹے، آرام سے بیٹھیے لیکن جگہ خالی نہ چھوٹے. تو یہ ضروری ہے. تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. حمزہ کو ظاہر کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور جواب دینے والا سننے والا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ اس میں نیکیاں بھی ہیں. السلام علیکم کا 10 نیکی مل گئی, ورحمۃ اللہ کا پھر 10 نیکی مل گئی, وبرکاتہ کا 10 نیکی اور مل گئی, 30 نیکی مل گئی. اور سلام کرنے میں ایک زبردست فائدہ اور آپ حضرات کی طلب کی برکت سے مجھے یاد آ جاتی ہیں بات, کہ سلام کرنے میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے البادی بالسلام. کیا ہے؟ بری من الکذب, کہ جو پہل کرتا ہے سلام کرنے, سلام میں پہل کرنے والا وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بات ہے بھائی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر اگر رائی کے برابر بھی دل میں ہوگا تو جنت, تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے. اور کتنا بڑا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے پہلے سلام میں پہل کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی شخص کامیاب نہیں ہوتا تھا پہلے سلام کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب سے پہلے سلام کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں ذرا چھپ جاؤں, تھوڑا سا ہوٹ میں ہو جاؤں, اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو فوراً میں سلام کروں پہلے. تو بھی وہ جیسے ہی ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سلام فرما لیا. اور چھوٹوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے, چھوٹے بڑوں کو سلام کریں یہ ادب ہے, لیکن چھوٹوں کو بھی سلام کر لینا سنت. تو یہ سنتیں ہیں سلام کی لیے. تو کبر سے, تکبر سے برات کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے پہلے سلام کرنے. اب بتائیے اس کو, ان سارے فائدوں کو چھوڑ کر کس کا دل چاہے گا اللہ حافظ کہنے کا, خدا حافظ کہنے کا, ہاؤ آر یو کہنے کا؟ بھائی ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جانا ہے اور ہر عمل کی جزا اور سزا ہے. تو جلدی جلدی یہاں سے ذخیرہ کو جمع کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو ہم سب وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ جب بھی ملیں گے, اپنے دوست سے ملیں, والدین سے ملیں, بھائی بہن سے ملیں, کاروباری لوگوں سے ملیں, جس سے بھی مسلمان سے ہم ملیں, اس سے ہم انشاءاللہ تعالی سلام سے ابتدا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب کوئی سلام کر لے گا ہم کو تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا واجب. تو یہ ہو گیا سلام کا. ایک سنت ہم نے مسواک کی بتائی ہے. مسواک بڑی زبردست سنت ہے اور ہر سنت انتہائی آسان ہے. بتائیے اس میں کوئی مشکل ہے؟ سلام کیا وعلیکم السلام کیا, کیا مشکل بھی. اور اسی طرح مسواک کی سنت ہے. مسواک 10-15-20 روپے کی مل جائے گی, وہ مہینوں چلتی ہے, ہفتوں کو چلتی ہے. تو مسواک لے لیجیے. تو مسواک کے کئی فائدے ہیں. ایک تو وہی فائدہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے, یہ میرے نبی کا طریقہ اختیار کیا. پھر دوسرا فائدہ 100 شہیدوں کا ثواب. اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں وضو کے, وضو میں مسواک کا استعمال نہیں ہے, بھول گئے, خریدی نہیں, اچھا لے لیں گے. ہر آدمی سنت کا اہتمام ہے نا, فکر کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کام بنتا ہے. اگر فکر اور اہتمام نہ ہو تو کام نہیں بنے. تو ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اب ہم ہر نماز بغیر مسواک کے کوئی نماز نہیں پڑھیں, ہر وضو کے اندر مسواک لازم کریں. تو اس سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے بڑا فائدہ اللہ کی محبت ملی. دوسرا بڑا فائدہ, اس زمانے میں اکثر لوگ بغیر مسواک کے کرتے ہیں. اب مسواک تقریباً ترک ہوتی جا رہی ہے, تو مسواک کا استعمال انشاءاللہ ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب بھی دلائے گا. اور اس کے علاوہ مسواک کا یہ فائدہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا. کتنی بڑی بات, یہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا. خاتمہ ایمان پر ہو جانا کوئی معمولی دولت ہے. خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی ضرور سیدھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. کلمہ نصیب ہو گیا. اچھا مسواک سے ظاہری فائدہ بھی یہ ہے کہ ہمارے جسم منہ میں جو بو ہوتی ہے وہ اس کی صفائی بھی ہوتی رہتی ہے اور بدبو بھی جاتی رہتی ہے. لیکن ہم فائدے کی نیت نہیں کریں گے, ہم تو نیت کریں گے اللہ کو خوش کرنے کہ اللہ آپ کے نبی کا یہ طریقہ ہے, لہذا ہم اس طریقے سے کریں گے. اچھا ایک مسواک سے جو نماز پڑھی جاتی ہے, مسواک والے وضو سے جو نماز پڑھی جاتی ہے, 70 درجہ اس کا بڑھا ہوا, 70 درجے بڑھا دیے جاتے ہیں. اب ایک آدمی ہے وہ اپنا کوئی مال لے کے جاتا ہے, اس کے مال کی قیمت 10 روپے فی عدد لگتی ہے، اور ذرا چند قدم اس کو بتایا جاتا ہے، چند قدم آگے بڑھ کے یہی سودا تمہارا یہ 10 روپے کے بجائے 70 روپے میں بکے گا، کتنا مزہ ہے۔ تو یہی سودا نماز وضو ہم کرنے ہیں، نماز ہم نے پڑھنی ہے، ایک مسواک کا اہتمام ہم اور کر لیں تو وہی ایک نماز جو ہے 70 نمازوں کا درجہ اس کا ملے، 70 درجہ بڑھ جاتی ہے۔ بتائیے کس قدر فائدے ہیں، ایک سنت کی کوئی معمولی قیمت ہے، بڑی بڑی قیمت ہے۔ اور مسواک کو پکڑنے کا طریقہ بھی ہے بھائی،
آج وہیں غسل خانے میں رہ گئی نا وضو کرنے کے دوران، دیکھیے مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ ہے، یہ انگلی نیچے اور یہ انگوٹھا ادھر اور 3 انگلی اوپر، سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسواک پکڑنے کا سنت طریقہ ہے، اور مسواک جو ہے وہ ایک بالش ہونی چاہیے، اور اگر تھوڑی سی لمبی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بالش کر لیجیے۔ اور اس کی موٹائی پتلائی کا یہ معیار ہے جو بزرگوں سے ہم نے سیکھا، یہ چنگلی ہے اتنی موٹی ہو تقریبا اس کے آس پاس ہوں، تو یہ دانتوں کے مناسب رہتے ہیں، کسی کے بڑے بڑے دانت ہیں، کسی کے چھوٹے ہیں، کسی کے، یہ معیار اس کا بتا دیا، یہ بزرگ یہ کتابوں میں شاید یہ باتیں ملی، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سیکھی کہ مسواک کی لمبائی ایک بالش ہو، اور یہ انگلی کے بعد چنگلی جو ہے چھوٹی انگلی اس کے برابر اس کی موٹائی۔ جزاک اللہ۔ تو مسواک سے پڑھی گئی نماز 70 درجہ، یہ بھی حدیث پاک میں، اور ایمان پر خاتمہ۔ اور ایک اور فائدہ ہے کہ مرتے وقت روح آسانی سے نکلتا، جو مسواک کی عادت بناتا ہے سنت کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی روح بھی آسانی سے نکلتی۔ اتنے فائدے ہیں، اور بھی بے شمار فائدے ہیں، ہر سنت کے بے شمار فائدے ہیں۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنت کا راستہ اکمل بھی ہے، اسہل بھی ہے، اجمل بھی ہے، کہ کمال درجے کی عبادت ہے سنت، کامل ترین اس سنت عمل کامل ترین ہے، اور اجمل بھی ہے کہ خوبصورتی بھی اسی میں آتی ہے۔ دیکھو جو آدمی داڑھی چھوٹی رکھتا ہے، کاٹتا رہتا ہے مٹھی سے کم، اس کی داڑھی میں وہ بات نہیں ہوتی، وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چور کٹ ہے، کہیں کچھ گڑبڑ ہے اس کی۔ اور جو جب آدمی داڑھی ایک مٹھی پوری کر لیتا ہے، ایک مٹھی پوری کرنا واجب، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور جب اس سے فاضل ہو جائے پھر کاٹ، اسی طرح دائیں طرف سے، اسی طرح بائیں طرف سے ایک مٹھی کر لے، اور اسی طرح تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی، تھوڑی کے نیچے سے، اگر اوپر سے پکڑیں گے تو یہ ایک مٹھی سے کم ہو جائے گی، نیچے جب تھوڑی ختم ہو جائے اس کو یہ ایک مٹھی رکھ دیں، اس کے بعد اس کو کاٹ۔ اس طرح سے داڑھی خوبصورت بھی ہو جاتی ہے، اجمل ہو جاتی ہے، سنت کا نور اس میں آ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو چھوٹی داڑھی میں دیکھیں کہ جس کی داڑھی کٹی ہوئی ہو، تو بدگمانی کرنا حرام ہے، ہمیں نیک گمانی کا حکم ہے، ہم یہی نیک گمان رکھیں گے کہ بھائی اس نے داڑھی ابھی بڑھانی شروع کی، جب ایک دفعہ داڑھی کی نیت کر لی، اب چاہے کلین شیو بھی ہے تو داڑھی کی اگر نیت کر لی تو اس کی داڑھی میں شمار ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی داڑھی شمار ہو گئی ہے نا، کیونکہ عمل کی جو نیت ہو گئی اس کی کہ اب میں بھائی داڑھی نہیں کاٹوں گا، اب میں سنت کے مطابق ہوں۔ اس لیے ہم کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کلین شیو دیکھ کے یا کسی کی داڑھی چھوٹی دیکھ کے ہم بدگمانی کریں کہ اس کی اس نے داڑھی کاٹتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، کیونکہ داڑھی کا ایک مٹھی سے کم پر کترانا، چاہے ایک چاول کم کترائے یا پورا منڈا دے، دونوں حرام ہے، اور چاروں اماموں کے نزدیک حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں اختیاری مسئلہ ہے، بعض لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ داڑھی جو ہے وہ دور سے نظر آ جائے بس وہ کافی ہے، یہ سب غلط مسئلہ ہے، کہیں کسی کتاب میں یہ بات مسئلہ نہیں لکھا ہوا۔ اسی طرح چاروں اماموں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب اور محض سنت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مومن کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ میرے رسول کی سنت ہے داڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرما دیا، بخاری شریف میں ہے بھائی، وقفر اللحا و احق الشوارع، خالف المشرکین وقفر اللحا۔ یہ بھی دیکھیے کہ داڑھی نہ رکھنے پر کیا لیبل لگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، کیونکہ مشرکین داڑھی منڈاتے ہیں، تو یہ فعل کیسا ہو گیا، مشرکین والا فعل ہو گیا داڑھی کا منڈانا۔ تو خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وقفر اللحا داڑھیوں کو بڑھاؤ، و احق الشوارع موچھوں کو، آپ کو یعنی یہ جو مبالغے کا سیوا ہے کہ اس کو بالکل کترا کر فارغ کر. اور اگر مونچھ رکھنا ہی ہے تو جائز تو ہے, جائز ہے درجہ, لیکن یہ اوپر کا سفید کنارہ جو ہے اس کے اوپر بال نہ آنے چاہیے, کیونکہ اگر اس کے اوپر بال آ گیا تو پھر اس کو کہیں گے لمبی مونچھ. اور لمبی مونچھ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے, من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, کہ جس نے مونچھیں لمبی لمبی مونچھیں رکھی میری شفاعت نصیب نہیں. تو بھائی ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے. کل کو ہمارا انتقال خدا نخواستہ اس حالت میں ہو گیا کہ ہماری مونچھیں بڑی بڑی ہوئی, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں دو دو تین تین دفعہ اپنے بال یہاں صاف کرتے مشین سے, تاکہ کہیں کبھی یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی بال ہمارے سفید کنارے پہ آ جائے, اس حالت میں ہمارا انتقال ہو جائے, تو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے, تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار فاسقین فاسقین کے اندر وہاں پر شمار ہو جائے. تو لہٰذا ہفتے میں کم سے کم دو دفعہ حضرت ہمارے منہ سے صاف کرتے تھے, ہم بھی حضرت کی نقل میں الحمد للہ صاف کر لیتے ہیں ہفتے میں دو دفعہ. تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ داڑھی کا منڈانا اور مونچھیں لمبی رکھنا, اور تیسرا کام ٹخنے کھلے رکھنا. جب چل رہے ہوں کھڑے بھی ہوں دو حالتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما اصل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ٹھکے گا جہنم میں جائے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پہ نہیں آتی, بڑے بڑے حالت کے معمولی گناہ کرنا بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ جی بھر کے کرتے رہو کچھ جہنم نہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جہنم میں لے جاتے ہیں, اور ایک معمولی گناہ پر بھی پکڑ ہو گئی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. لیکن احادیث مبارکہ میں وعید نہیں آئی, وعید آئی ہے کبیرہ گناہ, یہ کبیرہ گناہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تکبر سے نہیں ڈاک رہے, تو اس سے تکبر کی کوئی قید نہیں ہے, صحیح سے بات کہیں اجازت نہیں دی کہ جس میں تکبر نہیں ہے وہ ڈھانک سکتا ہے. جبکہ ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی حمش الساقی, میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں, تو ان سے اشارہ یہ تھا کہ کیا میں تکنے ڈھانک لیا کروں, اپنے عیب معلوم ہو رہا ہے دکھائی دے رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المسجد, کہ اللہ تعالیٰ ٹکنا ڈھانکنے والے سے محبت نہیں فرماتا, کپڑا لٹکانے والے سے محبت نہیں فرماتے. تو محبت سے محرومی ہے دوستو ٹکنے کا ڈھانکنا, لہذا لنگی ہو پتلون ہو اور جبا ہو کبا ہو کوئی بھی لباس جو اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے, شلوار ہے پجامہ ہے, تو اس سے ٹکنے ڈھکنے نہیں چاہیے, دو حالتوں میں جب چل رہے ہوں جب کھڑے ہوں. اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں, یہ محض نماز کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ نماز میں امام صاحب اعلان لگاتے ہیں ٹخنے کھول لیں, وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی اچھی حالت میں انسان اللہ کے دربار میں آیا ہے تو کم از کم وہ حلیا تو یعنی دین والا ہو, دینداری کا حلیا تو ہو, ایسا فاسقانہ فاجرانہ حلیا نہ ہو, تو اللہ کے حضور اچھے حلیے میں ہو جائیں, سنت کے مطابق ہو جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کے مطابق ہو جائیں. اس لیے وہ اعلان کرتے ہیں کہ کم از کم بھائی نماز میں تو ہم اس گناہ سے بچ جائیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ صرف نماز یہ کام صرف نماز میں کرنا ہے, بلکہ 24 گھنٹے جب چل رہے ہوں کھڑے ہوئے ہوں دو حالتوں میں یہ تخنے ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے اور اس پر جہنم کی وعید. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کا انتقال ہونے ہی والا تھا آخری سانسیں تھیں, آپ کا غلام ایک حاضر ہوا تو دیکھا کہ اس کے ٹخنے خدمت کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو اس طرف خیال نہیں رہتا, تو دیکھا کہ لباس جو ہے ٹخنے کو چھو رہا, تو ایسی آخری سانسوں میں کہاں ان چیزوں کا ہمیں ہوش رہ سکتا ہے کوئی, مگر آپ نے ڈانٹا ارفع ازار کیا بولا, ارے اپنے ازار کو اوپر کر, آخری سانس میں بھی آپ کو کیا فکر تھی, اتنی اہم حکم تھا. تو بھائی دو یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں, یہ ہم سنت کے مطابق اپنے ظاہر کو بھی ڈھالیں, سر پر انگریزی بال نہ رکھیں. میں نے عرض کر دیا من تشبہ بقوم فہو منہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کی شباہت اختیار کرو گے انہی میں سے ہو جاؤ, انہی میں ان کا پھر حشر ہوگا. تو غیروں کی نقالی سے بڑے ہوشیار ہیں وہ. یہ برتھ ڈے منانا، فادر ڈے منانا، اور یہ غیروں کی نقالیاں کرنا، پٹاخے چھوڑنا، پٹاخے چھوڑنا آتش بازی حرام ہے دوست. چاہے وہ شب برات ہو چاہے کچھ، شیطان نے ہم لوگوں کو حرام کاموں میں لگا دیا. جواز کیا پیدا کیا شروع میں کہ صاحب یہ پٹاخے جس کی پھوڑے تاکہ لوگوں کو نیند بگا دیں. حرام کام سے کبھی بلائی آ سکتی ہے؟ حرام کام شریعت نے ایک چیز منع کر دی. اور ویسے بھی عقل سے سوچو کہ پٹاخے اور بم پھوڑنا اور آتش بازیاں پھوڑنا، پھلجھڑیاں پھوڑنا، پیسے کو بالکل آگ لگانا ہے کہ نہیں؟ آپ نے جتنے کبھی پٹاخا کیا آپ نے اس کو آگ لگا دی. اپنے پیسے کو آگ لگانا تو عقل مندی ہے. اور مومن کو اذیت ہوئی، بعض لوگ آرام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیمار بھی ہے، بوڑھا بھی ہے. ایسے ہی میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے ماحول میں یہ بات بہت آ گئی ہے اور یہ بہت اہم بات ہے دوستو، بہت زیادہ اہم، کہ اللہ کا حق اگر اس میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن بندوں کا حق اللہ کو منظور نہیں ہے کہ میرے بندوں کا کوئی حق مارے، ان کو کوئی تکلیف پہنچائے. ہم موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے اندر سائلنسر لگے ہوئے نہیں ہوتے، پھٹ 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 کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کتنی تیزی سے ہم چلے جاتے ہیں، کوئی ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے، کوئی گاہک دکاندار سے بات کر رہا ہے، کان کے اندر ایسی تلوار جیسی گھستی آواز، اور کوئی گھر میں آرام کر رہا ہے ساتھ میں وہ کرتے ہوئے چلے گئے. میرے دوستوں اور عزیزوں، بہت بڑا گناہ ہے مومن کو تکلیف دینا، کسی کو آرام میں خلل ڈالنا. ایک ہی بات سے ہم کو عبرت ہو جانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے رات کو، یا کسی بھی کام کے لیے رات کو اٹھنا ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ سے اٹھتے تھے تاکہ گھر والوں کی نیند میں، آرام میں خلل نہ آئے. اتنا خیال کرتے تھے، آہستہ سے جوتے پہنتے تھے، آہستہ سے کباڑ کھولتے تھے، آہستہ سے باہر چل تشریف لے جاتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے. میں آپ سے عرض کروں مسئلے کی بات، کہ اگر کسی کو گھر میں تہجد پڑھنا ہو اور گھر والے سو رہے ہوں اور ان کے آرام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو، ہمارے تہجد پڑھنے سے اٹھیں گے، وضو کریں گے، لائٹ جلائیں گے، پٹر پٹر ہوگی، تو وہ تہجد بھی جائز نہیں، وہ تہجد پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو منظور نہیں ہے کہ میرے بندے کو کوئی بندہ تکلیف. مومن کو اذیت دینا حرام، اس لیے یہ پٹاخے اور یہ آتش بازیاں اور لاؤڈ اسپیکر پر زور زور سے محلے والوں کو اپنی بات سنانے پر مجبور کرنا، چاہے وہ دین کا کام ہو چاہے دنیا کا. جو گانے بجا رہے ہیں وہ تو بالکل ہی حرام کر رہے ہیں، یہ گانا بھی حرام اور مومن کو اذیت دینا بھی حرام. بڑے بڑے اسپیکروں پہ گانا لگا دیا، محلے والے پریشان ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں، کیا ملے گا بد دعائیں؟ بتائیے کہ ایک آدمی مستقل زور زور سے کچھ بجا رہا ہے تو ایک آدمی نہ آرام کر سک رہا ہے، نہ ڈھنگ سے کوئی بات چیت کر سک رہا ہے، اتنی زور زور سے آواز اس پہ لگا دیا، تو یہ مومن کو اذیت دینا نہ ہوا؟ یہ حرام ہے دوست. دین بھی اس طرح پھیلانا جائز نہیں. ہاں، حرام کام کر کے دین کیسے پھیل سکتا ہے؟ اس لیے بھائی ہم دیکھیں اپنے ارد گرد، یہ سنتوں کی کتاب ہم یہاں تقسیم کرتے ہیں، مفت جن کے پاس نہ ہو وہ لے لیجئے، تو یہ سنتوں کو اختیار کریں اور گناہوں سے ہم بچیں، یہ راستہ ہے اللہ کو پانے کا. اور اس کا انعام کیا ملتا ہے کہ جو زمین والا اللہ کو خوش رکھتا ہے، آسمان والا اس کو زمین پر خوش رکھتا ہے. یہ اصول ہے، جو زمین والا آسمان والے کو خوش رکھتا ہے، آسمان والا اس کو زمین پر خوش رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہی جنت ملے گی، مزے جبھی ہوں گے، نہیں. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دنیا بھی جنت بنا دیتے ہیں، دنیا میں جنت کا مزہ دیتے ہیں، اور یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، یہ بالکل پکی ڈھکی سچی بات ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، من عامل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے یہ بیان ہے، سب کے لیے آخرت کا میدان بالکل کھلا ہوا ہے، جو چاہے ترقی کرے. بعضی عورتیں اتنی اللہ والی ہیں مردوں سے آگے بڑھ گئیں، بعض مرد بھی اللہ والے ہیں بہت بہت آگے بڑھ گئے، تو یہ میدان میں کسی کے لیے رکاوٹ نہیں، جیسا عمل کرے گا ویسا فائدہ، تو چاہے وہ مرد ہو اور عورت ہو. وہ ہوا مومن، مومن کی تو شرط ہے، کیونکہ اگر مومن نہ ہوگا، ایمان نہ لایا ہوگا، تو اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، چاہے کتنے فلاحی کام کر لے، آج ہم کافروں کو بڑی رش کی نظر سے دیکھتے ہیں، بڑی عزت کر دیتے ہیں. یاد رکھو کہ کافر کی عزت دل میں لانا حرام ہے، اور کافر کا ادب کرنا، کافر کا ادب کرنا ایمان سے خارج کر دیتا ہے. دل سے ادب کرنا، دل سے احترام کرنا، من سلم الکافر تبجیلا فلیس منی. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کافر کا اکرام کیا وہ ہم میں سے نہیں. ہاں، اور ایک فقہ کی کتاب میں ہے کہ جو کافر کا اکرام کرے گا دل سے، ایک تو ظاہری ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ بھائی ہمارے حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت والا کے شیخ تھے، ان کے پاس ایک ڈاکی آتا تھا ہندو، تو وہ آ کے کہتا تھا مولوی جی آداب، مولوی جی آداب. تو حضرت اس کو فرماتے تھے آداب، یعنی آ اور میرے پیر داب. تو دل سے اکرام نہیں تھا، بس ایک ظاہری اس کے ساتھ معاملہ تھا، وہ اس کا معاملہ ادا کر دیا. یہ نہیں ہے کہ آپ کافر سے لڑنا شروع کر دیں، عیسائیوں سے لڑنا شروع کر دیں، ہمارا دین یہ نہیں سکھا. دل میں اس کا اکرام اور احترام نہیں آنا چاہیے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، ان کو جو فلاحی جو ایمان نہیں لایا اس کو، وہ کتنا بھی فلاحی کام کر لیں، وہ کتنے کمبل مفت تقسیم کر دیں، کتنے ہسپتال مشنری کھول دیں، کتنی دوائیاں تقسیم کر دیں، کتنی غذائیں مفت تقسیم کر دیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہاں شرط لگا دی وہ مؤمن فلنحیینہ حیاتن طیبہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکید کے ساتھ کہ ضرور بے ضرور اس کو ہم بالطف زندگی دیں، دنیا ہی میں اس کو جنت. ولیمن خاف مقام ربہ جنتان. یہاں بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ہم سے ڈر کے رہے گا، گناہوں سے پرہیز کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، کیا اس کو دیں گے؟ جنتان، دو جنتیں ملیں. مفسرین نے فرمایا اس میں ایک جنت سے مراد یہی، ایک جنت آخرت کی ہے اور ایک جنت دنیا کی. اور دنیا کی جنت کیسی ہوگی کہ اس کو قرب حضوری ملے گا، اللہ کی حضوری اس کو مل جائے گی، جس سے وہ ہر وقت خوش اور مست رہے گا. خالق جنت اس کے دل میں ہوگا تو وہ خوش رہے گا. اسی پر میرے حضرت کا شعر ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت ہی. ارے ہر وقت جو ہے ہر لمحہ ہمارا مستی میں گزرے گا، اگرچہ ہم چٹنی روٹی کھا رہے ہوں گے، اگرچہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہوگی، کبھی گرمی ہوگی، کبھی سردی ہوگی، کبھی کچھ تنگی، لیکن دل مست رہے گا، دل خوش رہے گا. خوشی کا تعلق دل سے ہے دوست، ورنہ یہ بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے ملونر آج خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا مال کے باوجود سکون سے کیوں نہیں ہے؟ مال میں سکون نہیں ہے، یہ سب اسباب راحت کہلاتے ہیں، اسباب راحت، خوشی کے اسباب، لیکن خوشی خالق خوشی کے ہاتھ میں، اسباب نہیں ہے خوشی. یاد رکھو یہ دھوکہ ہے کہ مال آ جائے گا تو ہم خوش رہیں گے، بنگلے ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، نوکر چاکر ہوں گے، نہیں دوستو، یہ سب دھوکہ ہے. بلکہ اللہ خوش ہوگا تو ہم خوش رہیں گے، اللہ کو ہم خوش رہیں گے، خوش کریں گے تو ہم خوش ہوں گے. یہ اصول یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے فلنحیینہ حیاتن طیبہ، اللہ کا وعدہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے دوستو؟ اس لیے ہم ان گناہوں سے بچیں گے اور سنتوں کو اختیار کریں گے تو میرے دوستو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا کی زندگی بھی جنت بن جائے، جنت کی جیسی مزیدار ہو جائے گی. ہاں، تو اور دو کام میں نے آپ کو ظاہری بتا دی، اور دو کام باطنی، اور باطنی گناہوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ظاہری گناہوں سے بچنا ہے. بلکہ باطنی گناہ زیادہ سنگین ہوتے ہیں، اس لیے کہ نظر نہیں آتا، جو خطرہ نظر نہیں آتا وہ سنگین ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے باطن کے اندر ہمارے جو سب سے بڑا گناہ جس میں آج کل عام مبتلا ہیں لوگ، ہر خاص عام مبتلا ہیں، یہ ہے نگاہ کی خرابی، بد نگاہی، نامحرم عورتیں، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، جتنے کزن ہیں یہ سب آپس میں نامحرم، آبی اور سالی یہ سب آپس میں نامحرم ہیں، ایسے ہی خالو اور پھوپا اور ممانی یہ سب آپس میں نامحرم ہیں، اسی طرح سے جیٹھ اور دیور یہ رشتے نامحرم ہیں. تو ان کو دیکھنا اور ان کے قرب و حضوری اختیار کرنا یہ سب گناہ ہے، ان کو دیکھنا گناہ ہے، حرام ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا زنا العین النظر، زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی، نظر کرنا نامحرم کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے زنا. اب آنکھوں کا زنا کرنے والا کوئی خواب بھی دیکھ سکتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، میں اللہ کا خوب مقرب بن جاؤں، میری دنیا سنور جائے، میری آخرت سنور جائے، کیسے ہو سکتا؟ اور یہ ایسا گندا فعل کہ آج اس زمانے میں تو بھائی پردہ صحیح پردہ یہ نامحرم کا، وہ تو وہ اب تو موبائل ہاتھ میں، ٹچ موبائل ہاتھ میں، اس میں نیٹ لگا ہوا ہے، کیبل لگی ہوئی ہے گھر میں، ماں باپ اپنی اولاد کو کیبل لگا کے دیں. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بات یاد آئی، فرمایا کہ آج کل ماں باپ اپنی والدین کو، والدین اپنی اولاد کے لیے قصائی بنے ہوئے ہیں، قصائی کی طرح پال رہے ہیں. جیسے کہ قصائی جانور کو خوب کھلاتا پلاتا ہے، چارہ کھلائے گا، موٹا کرے گا، جب وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، پھر چھری پھیر دیتا ہے اس کی. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہم الٹی سیدھی چیزیں دلا رہے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں جائز ناجائز دیکھے بغیر، ہر چیز جو فرمائش کی بچے نے، فلاں ابو فلاں بچہ بھی اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، ہمیں بھی چاہیے. اچھا ہاں بھائی اب کیا کریں، اب تو سب کے پاس ہے تو دلانا ہی پڑے گا. کیا ہو رہا ہے کہ بچہ گناہ میں مبتلا ہو، آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو رہا ہے اور شہوت بڑھ گئی. یعنی جتنی زیادہ جو ہے یہ بدنگاہی کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، نوجوان نسل اتنی کم عمری میں اس سے مبتلا ہوتی جا رہی ہے. پہلے بچہ 12-15 برس میں ہوشیار ہوتا تھا، اب بچہ 10 ہی برس میں ہوشیار ہو جاتا ہے. ہر قسم کے خیالات، ہر قسم کی اس کے اندر مادے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لہذا اس کی ہوشیاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے 8-10 سال کے بچوں کو بچہ مت سمجھو، ان کو سب معلوم ہوتا ہے اور ان کو سب یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، کشش کرتی ہیں. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچوں کو بچائیں سختی کے ساتھ، اور ان کی نگرانی بھی رکھیں کہ وہ ایسے لڑکوں سے تو نہیں مل رہے جو یہ کام کر رہے ہیں، جن کے پاس یہ خطرناک چیزیں، ویڈیو گیم کے بہانے، ڈبوں کے بہانے بچے لوگ باہر نکل جاتے ہیں، نیٹ کیفے میں گھسے ہوئے کچھ کر رہے. تو یہ زنا ہے آنکھوں کا میرے دکھ. اور اس عمل پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دیکھنے والی پر بھی، یا دکھانے والی پر بھی، منظور الیہ ناظر بھی دیکھنے والا، منظور الیہ جس کو دیکھا جا رہا ہے. تو عورت بھی آ گئی اس میں، مرد بھی آ گیا. اگر عورت بے پردہ باہر پھر رہی ہے، اپنے کو دکھلاتی پھر رہی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بزبان حال یہ اعلان کرتی پھر رہی ہے کہ ہم کو استعمال کرنا، کتنی بے حیائی کی بات ہے. عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلے کس کو دکھانے کے، کس کو دکھانا چاہتی ہے، بے پردہ کیا دکھانا چاہتی ہے، آپ کو سوچیں کتنی بے حیائی بے شرمی کی بات ہے. تو لہٰذا جو عورت دکھلانے کو نکلی، دکھلا رہی ہے اپنے آپ کو بے پردہ پھر رہی ہے، اور مرد کی تو نظر اٹھ گئی تو گناہگار ہو رہی ہے، ملعون ہو رہی ہے، ملعون. اللہ اور رسول جب بدعا ہوگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لعنت ہوگی نہیں ہوگی. ہم تو آج جعلی پیر کی دعا سے بھی ڈر جاتے ہیں، بدعا سے کہ اس نے بدعا دے دی، پتہ نہیں کیا ہوگا، رات بھر نیند بھی نہیں آتی بعض لوگوں کو وہم کے اندر. حالانکہ بدعا سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کوئی زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ. 1 کروڑ بدعائیں دے دے آپ کو کچھ نہیں کرے، اللہ تو جانتے ہیں نا بھائی، حالات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل پہ بد دعا فرمائی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ طائف کے کفار کے لیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نالین مبارک کو تر کر دیا، خون سے زخمی کیا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمانا گوارا نہیں کیا، ایسے نبی رحمت تھے. لیکن یہ کس قدر سنگین اور گندا عمل ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمایا. اور قرآن پاک میں بھی یہ حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. مگر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ تمام دنیا نے حضرت کو مجدد غزل بسر مانا کہ آپ مجدد ہیں، کیونکہ مجدد وہ ہوتا ہے کہ امت سے جو باتیں بھول جاتی ہیں مجدد اس کو دوبارہ تازہ کرتا ہے. کوئی نیا دین لے کر نہیں آتا، بلکہ جو باتیں امت کی نظر سے بھول جاتی ہیں اس کو دوبارہ لے کر اس کو تازہ کر دیتا ہے، ایمان کو تازہ کر دیتا ہے. تو ہمارے حضرت نے اس مضمون کو بار بار بیان فرمایا، پوری زندگی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو یہ ایک عمل کر لو، اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو، اللہ کو پال. آسان جیسے آٹومیٹک سیڑھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی ایئرپورٹ پہ لگی رہتی ہے، یہ اسکیلیٹر کہتے ہیں اس کو، پہلے آپ ایک سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں آپ کو خود بخود اوپر جانی، اور ایک اس کی واپس جانے کی ہوتی ہے کہ اس پہ قدم رکھتے ہیں آپ کو نیچے پہنچا دی. تو میرے دوستو بدنگاہی وہ گندا عمل ہے کہ جس نیچے جانے والے ایسکیلیٹر پہ آپ نے گویا قدم رکھ دی. اگر نگاہ کی حفاظت نہ کری تو نیچے جانے والے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھ دیا، اب ساری برائیاں، آپ کو کوشش بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری برائیاں اس کا اجتماع آپ کے اندر ہو جائے گا. یعنی وہ نیچے آپ کو ذلت اور رسوائیوں کی پستی میں پہنچا دے گا یہ عمل. اور اگر آپ نے نگاہ کی حفاظت کرنی شروع کی تو گویا اوپر جانے والے ایسکیلیٹر پہ قدم رکھ دی. نگاہ کی حفاظت کی تو تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جائے گا، اور منزل پر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پہنچ جائیں. تو یہ ہے نگاہ کی حفاظت. اور چوتھا عمل دل کی حفاظت ہے کہ دل کو بھی گندے خیالات سے ہم پاک کریں. خیالات کا آنا برا نہیں ہے، آ جاتے ہیں خیالات، بڑے بڑوں کو خیالات آ جاتے ہیں، اس لیے کہ شہوت کا مادہ تو ہر انسان لے کے پیدا ہوا ہے، شہوت کا مادہ تو ہے، اور ان مادوں کے اللہ تعالیٰ نے یہ مادے بے فائدہ نہیں رکھتے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مادہ ہی نہ رکھتے تو ہم گناہ ہی نہ کرتے، بھائی پھر ہم اور آپ کا وجود کیسے ہوتا اگر شہوت کا مادہ نہ ہوتا. تو ان مادوں کی مثال ایسی ہے کہ گویا ماچس اور بریانی، چاول اور گوشت اور مسالہ اور تیل، سب سامان آپ کو کسی نے دے دیا اور کوئلہ بھی دے دیا. اب آگ نہیں ہے، آگ نہیں ہے، بریانی پکے گی؟ بریانی نہیں پکے گی. اب جو ماچس ہے اس سے آگ لگانی ہے، جب آگ لگانی ہے تو ماچس آپ کو اپنے کو جلانے کو نہیں دی، بلکہ کھانے کو بھی نہیں دی آگ، بلکہ آپ کو ایندھن کے طور پہ دیا ہے کہ اس سے جلا کر اور آپ بریانی پکائیں. تو یہ مادے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایندھن کے طور پہ دیے ہیں کہ ان کو جلا کر، ان مادوں پر عمل نہ کر کے، ان تقاضوں کو دبا کر ہم تقوا کی بریانی پکائیں. اور تقوی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ان اولیاء الا المتقون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے کوئی دوست نہیں ہے، جو نفلیں پڑھتے ہیں وہ دوست نہیں ہے، اصل بنیاد بتا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نفل پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نفل پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، معاون ہوتے ہیں، لیکن بنیاد ہی نہ ہوگی تو معاونت کس چیز کی ہوگی دوست؟ تو بنیاد تقوی ہے. اگر تقوی نہ ہوگا تو لاکھوں نفلیں پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، سینکڑوں تہجد کا نور ایک بدنگاہی سینکڑوں تہجد کا نور لے جاتی ہے. اور ایک نظر کی حفاظت کرنا سینکڑوں تہجد سے افضل ہے. گناہ سے بچنا دوستو، میرے حضرت فرماتے تھے کہ حلوہ کھانا زیادہ اچھا آپ کو لگتا ہے یا جوتے سے پٹنا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ آپ کو ہم حلوہ کھلائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ میں 10 جوتے بھی لگائیں گے، کوئی کہے گا؟ کہے گا نہیں بھائی، ہمیں 10 جوتے سے بچنا ہے، حلوہ چاہے ملے نہ ملے. تو آپ حلوہ نوافل کا چاہے کھاؤ یا نہ کھاؤ، ذکر و اذکار کا حلوہ چاہے کھاؤ یا نہ کھاؤ، لیکن جوتیوں سے بچ جاؤ، یعنی گناہوں سے بچ جاؤ، تو انشاءاللہ ولی اللہ ہو جاؤ، اللہ کے ولی ہو جاؤ. کیونکہ بنیاد اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہمارا کون ولی ہے؟ جو گناہ سے بچتا ہے. اور جو گناہ سے نہیں بچتا میرے دوستو، اس کی نوافل اور اذکار جو ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے ان کا نور سارا جاتا رہے گا اور اللہ کا راستہ طے نہیں ہو سکے گا. یہ زہر ہے گناہوں کا، زہر. ایک آدمی دودھ بادام روزانہ کھائے، خوب طاقتور غذا کھائے، لیکن ساتھ میں زہر بھی کھا لیتا ہے، ساری غذا کا اثر جاتا رہے گا اور موت قریب آ جائے گی. یہ گناہ جو ہے میرے دوستو زہر سے بھی زیادہ خطرناک چیز. اور ایک بات آخری عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے میرے دوستو کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان انسان کو گناہ آہستہ آہستہ گناہ کے زہر میں مبتلا کرے، خوبیہ طریقے سے آہستہ آہستہ، پہلے چھوٹا گناہ کراتا ہے، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا. جو آج کل لباس عورتوں کے عموماً چل رہے ہیں، تو آج کل بڑی بڑی عورتیں ہوں یا جوان اور لڑکیاں ہوں، آج کل یہ فیشن آ گیا ہے کہ وہ ٹائٹس پہنتی ہیں، چپکے ہوئے پاجامے. جب یہ جو بت پرستی کا مرض ہے، بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ ہمارے استاد صاحب بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد شیطان نے قوم کو بہکانا شروع کیا. پہلے کیا بہکایا؟ یہ نہیں کہا کہ تم بت پرستی شروع کر دو، ان کو خدا بناؤ، بلکہ پہلے ان کو یہ بہکایا کہ تمہارے جو بزرگ ہیں جن کا انتقال ہو گیا، تمہارے پیشوا روحانی، تو ایسا کرو کہ ان کی کچھ تصویر وغیرہ کچھ چبھی بنا لو، تاکہ ان کو دیکھ کے، اب تو دنیا میں ہے نہیں، تم ان کو دیکھ کے ان کو یاد کر لیا کرنا، یاد تازہ کر لیا کرنا. تو بڑا اچھی بات ہے، نیک تھے وہ اللہ والے تھے، دیندار تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن شیطان نے اس طرح سے ان کو بہکایا کہ بھائی ان کی تصویریں تم بنا لو، تو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے سامنے رکھیے اللہ ہی کو مانو، لیکن تصویر بنا لو ذرا ان کو دیکھ کے یاد تازہ ہو جائے گی. جیسے بعضے لوگ اپنے والدین کی تصویریں لگا کے رکھتے ہیں، دنیا سے چلے گئے والدین کی تصویریں لگا کے رکھتے ہیں کہ ہمیں ذرا یاد رہے گی، حرام ہے تصویر لگانا. کیا ہوگا کہ والدین کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، بجائے کچھ پڑھ کے ثواب پہنچائیں تو انہیں تصویر لگا رکھتی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں بلایا گیا کہ انسان کی جان نہیں نکل رہی، آپ ذرا آ کے دعا کر دیجیے، بہت دن سے یہ موت و جیس کی کشمکش میں ہے، جان نہیں نکل رہی، تو آپ دعا کر دیجیے کہ ان کو صحت ہو جائے یا آسانی ہو جائے ان کے لیے. حضرت جب وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بڑے آدمی کی تصویر لگی ہے، کوئی مشہور آدمی، تو حضرت نے فرمایا ارے اس کو یہاں سے نکال، کیونکہ ان کی روح کو رحمت کے فرشتے قبض کرنے آ رہے تھے اور اس تصویر کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے، اس لیے ان کی جان نہیں نکلی. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوگی یا کتا ہوگا، اگر کتا کسی مجبوری سے پالا ہے حفاظت کی خاطر تو وہ تو مجبوری اللہ جانتا ہے، لیکن اگر یہ دیواروں پہ لگانے کے لیے، سجاوٹ پہ لگانے کے لیے، یادگاروں کے لیے تصویریں ٹانگتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. یقین ہے کہ نہیں ہم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو پھر عمل بھی کرنا ہے بھائی، جب یقین اللہ نے دیا اس پہ بھی شکر کرو اور عمل بھی کرو. عمل جو ہے دلیل ہے کہ ہمیں یقین ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری یقین میں کمزوری ہے، اس یقین کو پورا کرو. جیسے ہی وہ تصویر وہاں سے ہٹائی گئی اسی وقت ان کی جان نکلی. تو میں بار بار یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں دوستوں کے گھروں سے تصویروں کو نکالیں، صابن ہے، ڈٹرجنٹ ہے، کپڑے کو دھونے کا پاؤڈر ہے، بسکٹ ہے، ہر چیز پہ آج کل تصویر آتی، تو اب ہم ان کو تو روک نہیں سکتے، ہم سے ہمارا سوال ہوگا، اس کا آسان سا حل بتاتے ہیں کہ 25-30 روپے کا یا اس سے کم کا بھی مارکر آ جاتا ہے، مارکر ایک تو گھر میں رکھیں کالے رنگ کے، اور جیسی ایسی کوئی چیز آئے اس کی تصویر کالا کر دیں، منہ یہ ناک کان منہ وغیرہ سب اس کے کالے کر دیجیے، پھر وہ تصویر کے حکم سے نکل جائے گا. اور نامحرم کی تو تصویر بالکل ہی، اور نامحرم کی تصویروں بھی جو ہیں وہ بغیر کپڑوں کے چلی آ رہی ہیں، اس کا جسم بھی کالا کر دو، اس نے کالا عمل کیا تو اس کو کالا کر دو، کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے. اب وہی ریپر جو ہے وہ گونگڑی میں پڑا ہے، کچرے خانے میں پڑا ہے، عورت کی رسوائی ہے کہ نہیں، کیسی ذلت کا کام ہے. مگر کافروں کی نقالی میں ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ تصویریں کھینچوا رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں اور ان کے تصویریں تو صابن کے ریپر پہ، بسکٹوں پہ، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے لوگ جوتوں سے ان کو کچلتے ہوئے بھی جا رہے ہیں گھوم، اور کچرا کنڈیوں کے اندر وہ پڑی، یہ عزت ہے کوئی عزت اگر ہوتی تو بھائی اس کو اٹھا کے اوپر رکھ. تو میرے دوستوں اور عزیزوں گھروں کو تصویروں سے پاک کر تاکہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں. اب اگر کوئی اخبار ہے یا کسی کے کوئی کاروباری مجبوری سے کوئی ایسی کتاب ہے جس میں بھائی وہ تصویر ضروری ہے، یعنی وہ ڈال دیتے ہیں اس میں، تو اس کو بھی ہم اگر اپنی ملکیت ہے اس میں بھی ہم تصویروں کو مٹا دیں. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ بھائی اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا مشکل ہے، بھائی کسی کی امانت ہے یا کوئی، جیسے اخبار آ جاتا ہے اس میں، ہم تو الحمدللہ برسوں سے اخبار بھی نہیں پڑھتے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑا، اللہ کا شکر ہے روٹی اللہ عزت سے دے رہے، کھا رہے پی رہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن اگر آپ کو اخبار پڑھنے کا شوق ہے اور پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اس نیت سے اخبار پڑھیں کہ امت پر کیا حالات ہوں میں اس کو جانوں، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. مسلمان کہیں پٹ رہا ہے، کہیں ذلیل ہو رہا ہے، کہیں تکلیف آ رہی ہے، کہیں آفت آ رہی ہے، چلو بھائی ہمیں مسلمانوں کے حالات کا علم ہو جائے تو ہم ان کے لیے دعا کر دیں گے، تو اس نیت سے اخبار بینی بھی سوال بن جائے گی آپ کی. لیکن بغیر تصویر کا اخبار آتا ہے، بغیر تصویر کا اخبار لینا، ضروری باتیں اس میں پتہ چل جائیں گی. تو تصویروں سے اپنے، تو اگر اخبار یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ بھائی ہم اس کو تصویر کو کالا نہیں کر سکتے، تو اس کو کم از کم یہ تو کریں کہ اس کو لپیٹ کے کسی تھیلے میں یا کسی جگہ پہ بند کر کے الگ رکھیں. نماز بھی اس کمرے میں ٹھیک نہیں ہے پڑھنا جہاں یہ ایسی تصویر ہوں، تو ان باتوں کی ہم احتیاط کریں. تو دل کے اندر گندے خیالات نہ لانے، بات یہاں سے آخری بات یہ ہے کہ دل میں بھی ہم، کیونکہ تقاضے تو اللہ نے رکھے ہیں، لیکن تقاضا اگر آ گیا تو کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر اس میں مشغول ہو گئے، اس پر عمل کر دیا تو پھر ہم پکڑے جائیں خدا نخواستہ. تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب تقاضے آنا شروع ہو جائیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ تنہا نہ رہو، یار دوستوں میں رہو، نیک صحبت میں رہو، کچھ جائز کام شروع کر دو، کوئی چائے بنا کے پی لو اور گھر والوں کے ساتھ کوئی مدد کر دو، یا بازار میں ہو تو اپنے دوست یار سے بات کرنا شروع، یعنی تنہا نہ رہو، اپنے آپ کو مصروف رکھو، جائز کام میں مصروف کرنا، یہ اس کا علاج ہے، وظیفہ اس کا علاج نہیں ہے. تقاضا آیا کوئی وظیفہ اس کو رد نہیں کرے گا، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کہیں اپنے آپ کو مشغول کر دیں، کوئی جائز کام میں مشغول ہو جائیں، تو تھوڑی دیر کے بعد یہ تقاضا بھی یہ کمزور پڑ کے پھر چلا جاتا ہے. اگر تقاضے کو بگانے کی کوشش کریں گے تو بھی چپکے گا، اور اگر نہیں لانے کی کوشش کریں گے عمل تو عمل تو ہے ہی چپکا. جیسے ننگی تار ہوتی ہے بجلی کی، اگر اس بجلی کی ننگی تار کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو بھی کرنٹ مارے گی، اور پکڑیں گے تو کرنٹ مارے گی. تو تقاضوں کو ہٹانے کی کوشش بھی نہ کریں، خالی علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو کہیں مصروف کر دیں، بس تقاضے ختم ہو جائیں گے. فاضل صاحب فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی. اگر تم نے رکے نہیں تو یہ گناہ کرا ڈالے گی. طبیعت میں تقاضا آیا اور اگر اس کو آپ نے روکا نہیں اور کہیں مشغول نہیں ہوئے، مصروف نہیں ہوئے، تو کیا ہوگا کہ گناہ کروا دے گا. بس طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، چڑی ہے یہ ندی اتر جائے گی. تو خیالات کی جو یہ تقاضوں کی جو رو آئی ہے اچانک سے، تو بس اپنے آپ کو کہیں مشغول کر لیے، تھوڑی دیر میں یہ کچھ چلی جائے گی. ورنہ گناہ کا تقاضا بعض اوقات اتنی شدت سے آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے اب تو گناہ کرنا ہی پڑے گا، اب تو خدا کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہوں گا. اس شدت سے بھی تقاضا آ جاتا ہے گناہ کا، تو اس وقت کیا طریقہ ہے، بس فوراً جا کے اپنے نیک دوستوں میں بیٹھ جاؤ، مسجد چلے جاؤ، کوئی ایسا جائز کام شروع کر دو، ہنسنا بولنا شروع کر دو، تو انشاءاللہ یہ تقاضے نکل جائیں. تو دل کی بھی حفاظت کرنا، دل کی حفاظت کرنا یہ چوتھا عمل میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ کو میں چند اشعار پانچ منٹ میں پڑھ کے سناتا ہوں، مزیدار اشعار ہیں، آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. کوئی بات نہیں رہنا، اشعار کے بغیر جو ہے بعض لوگوں کو جو ہے تشنگی رہ جاتی ہے. مختصر سنا رہا ہوں آپ. الفت خدا کی دل میں خدا را جمائیے، الفت خانے محبت، الفت خدا کی دل میں خدا را جمائیے، پڑھ کر نماز گھر کو خدا کے بسائیے. الفت خدا کی دل میں خدا را جمائیے، پڑھ کر نماز گھر کو خدا کے بسائیے. دنیا کو اپنے دل میں نہ ہرگز بسائیے. دنیا ہاتھ میں ہو، مال ہو، کوئی مضر نہیں، لیکن دل میں نہ ہو. دنیا کو اپنے دل میں نہ ہرگز بسائیے، اپنے خدا پاک سے اب لو لگائیے. دنیا کو اپنے دل میں نہ ہرگز بسائیے، اپنے خدا پاک سے اب لو لگائیے. کبر و ریا نفاق ہر ایک بت کو ڈھائیے، کبر و ریا نفاق ہر ایک بت کو ڈھائیے. دل سے خدا پہ اپنے ابھی مان لائیے، دل سے خدا پہ اپنے ابھی مان لائیے. ہرگز حرام کے نہ قریب آ تو جائیے،
ہرگز حرام کے نہ قریب آپ جائیے، روزی حلال آپ کما کر کے کھائیے، روزی حلال آپ کما کر کے کھائیے، داڑھی خدا کے واسطے اب مت منڈائیے، داڑھی خدا کے واسطے اب مت منڈائیے، صورت رسول پاک کی اپنی بنائیے، صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی خدا کے واسطے اب مت منڈائیے، صورت رسول پاک کی اپنی بنائیے، مانیں گے میری بات تو اللہ ہوگا خوش، مانیں گے میری بات تو اللہ ہوگا خوش، شیطان کو ضرور ہی اب تو رلائیے، شیطان کو ضرور ہی اب تو رلائیے، اور جنت کا راستہ میں بتاتا ہوں دوستو، جنت کا راستہ میں بتاتا ہوں دوستو، میں چاہتا ہوں آپ نہ دوزخ میں جائیے، میں چاہتا ہوں آپ نہ دوزخ میں جائیے، جنت کا راستہ میں بتاتا ہوں دوستو، میں چاہتا ہوں آپ نہ دوزخ میں جائیے، اور آپ سے جو کچھ سنانا تھا مجھے میں نے سنا دیا، جو کچھ سنانا تھا مجھے میں نے سنا دیا، گھر اپنے اپنے شوق سے اب آپ جائیے۔
دعا کر لو السلام علیکم شفیع المذنبین رحمۃ العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللهم انك مليك مقتدر ما تشارك منه المنكون، اسعدنا في الدارين وكن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء، وصل وسلم يا رب نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، کیا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے، اے اللہ ایسی غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی، اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی، اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ گناہوں سے 100% حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنا مقرب اور خاص بنا لیجیے، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے، غیروں کی نقالی سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو اللہ والا بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے، اور اے اللہ ہمارے جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اپنے کرم سے اپنے فضل خاص سے صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجیے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ اللہ والا بنا دیجیے، اے اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ والا بنا دیجیے، اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے، ہماری دنیا کے بھی کام بنا دیجیے، اے اللہ آخرت کے بھی کام بنا دیجیے، اے اللہ جو بھی جائز حاجات میرے دل میں، میرے بھائیوں کے دل میں، میری ماؤں بہنوں کے دل میں، میری بیٹیوں کے دل میں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کے سب کی حاجات کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین و رحمۃ اللہ علیہ و رحمۃ۔ اچھا بھیا ایک بات یہ ہے کہ اگلے جمعہ جو ہے تو کیونکہ ہمارا سہولت نہیں ہوگی آنے میں، تو اگلا جمعہ ہماری حاضری نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ضروری بات محرم کے حوالے سے، اس مہینہ بلا شبہ محترم سب کے لیے محترم ہے، اللہ کا مہینہ ہے، لیکن ایک تو بات اس میں یہ بتانی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں ہمارے معاشرے کی خرابیوں کی وجہ سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نکاح کرنا اچھا نہیں ہے یا کوئی کاروباری معاملہ کرنا اچھا نہیں ہے، اس سے بدگمانی لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، ہر جائز کام جو اور مہینوں میں کر سکتے ہیں وہ ہر وہ کام اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، اور 10 تاریخ کا عاشورہ کا روزہ رکھنا ایک قدیم زمانے سے چلا رہا ہے، اللہ کو محبوب ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ تبدیلی فرما دی، کتنی اہم بات یاد آ گئی کہ عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو صحابہ سے فرمایا کہ ہم ان کی مخالفت کریں تو ہم 2 دن روزہ رکھیں تو لہذا جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرو بہت فضیلت کی چیز ہے تو 10ویں کے ساتھ یا تو نویں کا روزہ ملا لے یا 11ویں کا روزہ ملا لے 2 روزے ایک ساتھ اور اگر مجبوری میں کوئی نہیں رکھ سکا مثلاً بیمار پڑ گیا کوئی اور بات ہو گئی تو اس میں ایسا کوئی نہیں ہے لیکن ارادہ دونوں کا رکھے اور دونوں روزے رکھے تو میں یہ بتا رہا تھا اس بات میں اہم بات کہ دیکھو غیروں کی نقالی کس قدر خراب چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے جیسی عبادت میں بھی یہودیوں کی مشاہدت برداشت کی اس لیے ہم غیروں کے طریقوں سے بہت بچیں غیروں کے طریقے سے ان کے جیسے لباس ان کے جیسے طور طریقے ان کی جیسی باتیں ان کے جیسے اعمال اس سے بچنا بہت ضروری ہے پوری صحبتوں سے بچیں اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھیں روزے کے اندر بھی روزے جیسی عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کو روزے میں بھی ان کی مشابہت کو برداشت کرنا تو بس یہ بات ہے اور باقی اس کے اندر ہم ایک بات احتیاط یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ حلیم کھچڑا وغیرہ یہ تقسیم کرنا اور بریانی تقسیم کرنا یہ سب جو ہے رسومات ہیں کسی کتاب میں دین کی کوئی لکھا ہوا ہم کو دکھا دے کہ کسی صحابی نے عمل کیا ہو تو ہم بھی وہ کریں گے اگر کسی صحابی نے کیا اور تابعی نے کیا ہو تبا تابعی نے کیا ہو یا اولیاء کرام فقہاء کرام نے کہیں لکھا بھی ہو یا کیا ہو تو پھر وہ کام تو ہم بھی کریں گے ہم تو دین میں پیچھے رہیں گے تو کہیں بھی یہ سب خرافات بہت بعد میں شروع ہوئی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اس لیے اس میں اتنی بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھی تقسیم نہ کریں بقرعید کا زمانہ ہوتا ہے گوشت رکھا ہوا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ بھائی چلو گا والی منا تو بھائی ان دنوں کے اندر کیونکہ باطل فرقے سے مشابہت پیدا ہو جاتا ہے باطل فرقہ کام کر رہا ہے اور ایسی جہالت کے کام کر رہا ہے ہم ان کاموں میں شریک نہ تو ان دنوں میں احتیاط کر لیں بعد میں بنا کے کافی ہے اور اتنا ضرور ہے کہ بھائی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر ادھر ادھر لوگوں کو نہیں اپنے گھر والوں کو اچھا کھلانا پلانا ذرا تھوڑی سی وسعت کر دینا کوئی اچھی چیز پکا لینا یہ تو ثابت ہے لیکن باقی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب تھا اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
لو بچے ٹافیاں لے لو بیچارے بچے آ جاؤ گے اللہ پاک کے نام سے